الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم امنت بالله صدق الله العظيم ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ رمضان شریف کا یہ مبارک دوسرا عشرہ، عشرہ مغفرت اپنے کمالات اور اپنے فضل کے ساتھ اہل ایمان پر سایہ فگن ہے۔ رمضان المبارک میں شرعی مسائل کے ساتھ ساتھ برگزیدہ ہستیاں اور جن کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مدارج میں اور فضل میں ایک بہت بڑی ترقی عطا فرمائی، جن سے محبت، جن سے احترام، جن کے تعارف کو جاننا اہل اسلام کے لیے اخلاقاً اور ایمانن یہ لازم اور ضروری ہے۔ جہاں پر رمضان شریف میں روزوں کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، اعتکاف کے مسائل، صدقات کے مسائل کو ذکر کیا جاتا ہے، وہی رمضان شریف کے اندر اسلام کی برگزیدہ ہستیاں بھی ان کے نام، ان کی تاریخ بھی ایک بہت بڑی مناسبت رکھتی ہے۔ اس طرح کے رمضان شریف شروع ہونے کے ساتھ ہی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن کی ولادت کا ایک خاص دن آ جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ بتول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم آ جاتا ہے، اور پھر ام المومنین حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن کی وصال کی تاریخ ہے، پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت، 15 رمضان المبارک ہے، اور پھر 17 رمضان المبارک کو دو ناموں سے نسبت ہے، ایک تو اصحاب بدر کے ساتھ اور ایک امت کی سب سے برگزیدہ شخصیت ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے وصال پاک کے ساتھ ہے۔ پھر 21 رمضان مبارک حضرت اسد اللہ الغالب مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ یہ رمضان مبارک اپنے مسائل، اپنے کمالات کے ساتھ ساتھ ان برگزیدہ ہستیوں کی تاریخ اور ان کے حالات کو بھی اپنے شفقت کے بازوؤں میں لیے ہوئے ہیں، اور یہ وہ نماز شرعی اور شریعت کے مسائل کو جاننے کے ساتھ ساتھ ان ہستیوں کے ساتھ اپنا تعارف رکھنا اپنی عبادتوں میں ذوق کے لیے، اپنے ایمان کی تقویت کے لیے، اپنے آپ کو دین اسلام میں سنجیدہ کرنے کے لیے، اور ایمان کی حلاوت اور ذائقے کو دل اور زبان پر پاہنے کے لیے یہ سب سے مؤثر وظیفہ ہے۔ اور آج میں چاہوں گا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے چند باتیں ذکر کی جائیں۔ آج کے دن کو مناسبت ہے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال پاک کے ساتھ، یعنی رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ گزشتہ درس تراوی کے اندر ہم نے حضرت امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور خاندان اہل بیت سے محبت اور تعلق کے حوالے سے چند باتیں ذکر کی۔ اگر ان باتوں کو ہم توجہ کے ساتھ سنیں اور محبت کے ساتھ سنیں تو یہ باتیں اور یہ واقعات اور ان شخصیات کی یادیں ہمیں اسلام پر مضبوط اور ثابت رکھتی ہیں، اور دل میں اٹھنے والے وسوسے یا ہمارے سامنے پیش آنے والی معروضی حالات جو ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کے لیے خطرہ بنتی ہے، ان شخصیات سے محبت، ان کی یادیں ہمیں اسلام پر مستقیم رکھنے کے لیے اور اللہ سے ملاقات، آخرت پر یقین اور اسلام کی قدر و منزلت اور اس عظیم دولت کی اہمیت کو دل میں زندہ رکھنے کا ایک بہت بڑا وظیفہ ہے۔ کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید نے اس بات کو ذکر کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ ہود میں کہ وَكُلَّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ انبیاء کے قصے آپ پر اتارتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَكُلَّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، تمام ہی انبیاء کے قصے اے نبی محترم ہم نے آپ کے سینے پر اتارے ہیں، اس لیے اتارے ہیں مَا نُثَبِّتُ بِهِ فَؤَادَكَ، تاکہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو استقامت ملے، آپ کے ارادے کو استقامت ملے، آپ کے عزم کو استقامت ملے، اور آپ کے اندر سنجیدگی اور آپ کے اندر وقار اور آپ کے اندر ذوق ایمان اور زیادہ بلند ہو، جو سرکار کی شان نشان ہے۔ یہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کی تربیت فرماتے ہوئے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری خدائی کی تربیت کرتے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے، خود حضور فرماتے ہیں کہ میرا معلم جو ہے وہ میرا رب ہے جو مجھے اخلاق حسنہ سکھاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ نے اس مضمون کو کھول دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی پر واقعات اس لیے ذکر کیے گئے کہ ان صالحین کے واقعات کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت سید الطائفہ شیخ المشائخ جنید بغدادی رحمہ اللہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ اللہ والوں کے قصے، اللہ والوں کے واقعات، ان کی حالات زندگی، جنود من جند اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے حق پر قائم رہنے کے لیے اور شیطان سے نبرد آزما ہونے کے لیے اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اور یقیناً ان ہستیوں سے محبت بندے کو ایمان پر ثابت رکھتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ایسے ہیں کہ کئی جمعے بھی اس پر پڑھائے جائیں تو آپ کی فضائل کا احاطہ نہیں ہو سکتا، جو اللہ رب العالمین نے آپ کی ذات میں وہ کرامات اور عزتیں رکھی ہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے تمام ازواج مطہرات، ازواج زوجہ کی جمع ہے، زوجہ بیوی کو کہتے ہیں، ازواج بیویاں یعنی ازواج مصطفیٰ، ازواج نبی، ازواج مطہرات یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام بیویاں اور ہماری مائیں، ازواج مطہرات بھی کہا جاتا ہے، امہات المومنین بھی کہا جاتا ہے، امن ایک ماں، امہات بہت سی مائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج امت کی ماں ہیں، اور ان کی سیرت، ان کی طبیعت اور ان کی شخصیت پاکیزہ ہے، اس لیے ان کو مطہرات کہا جاتا ہے، وہ مومنین کی ماں ہیں اس لیے امہات المومنین کہا جاتا ہے، یہ القاب ہیں۔ خاص طور پر قرآن کریم سورہ احزاب میں ذکر کرتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اے لوگو اس بات کو سن لو کہ النبی اولا، یہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان سے قریب ہیں۔ اولا کا معنی ہمارے علماء نے کہ اقرب، ایک معنی کہ احق، یعنی مومن اپنے بدن، اپنی جان پر اتنا حق نہیں رکھتا جتنا اس کی جان اور اس کے بدن کے اوپر رسول اللہ حق رکھتے ہیں، وہ اپنی طبیعت، اپنے مزاج سے خود کے اتنے قریب نہیں جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قریب ہے۔ یعنی یہ دونوں باتیں آ گئی، اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے اور مصطفیٰ تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے، یہ دونوں باتیں یہاں پر ہیں. فرما النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہیں. وہ ازواجہ امہاتہم، اور ان کی ازواج ان کی بیویاں جو ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں. اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہماری مائیں ہیں، تو یہ آیت کریمہ سامنے موجود ہے جو قرآن کریم فرقان حمید کی اس بات کو بیان کرتی ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ وازواجہ امہاتہم، ان کی بیویاں جو ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور تقریباً 25 سال وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد پاک میں رہیں. جب انہوں نے ہجرت سے قبل سن 10 نبوی میں، یعنی ہجرت سے 1 یا 2 سال پہلے آپ نے جب دار فانی سے رحلت فرمائی، تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح 2 خاتون سے ہوا، ایک حضرت سودا بنت زمعہ اور ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. تمام ازواج مطہرات سے نکاح کا مقصد کسی سے سماجی مسئلہ تھا، کسی سے سیاسی مسئلہ تھا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے یہ جو متعدد نکاح کا حکم دیا گیا اس کے پیچھے ایک تاریخی تسلسل ہے. اور یہ متعدد نکاح اسلام کے فروغ کے لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے، دیگر قبائل کو اسلام سے متاثر کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر وہ ساری حکمتیں تھیں. جس طرح کہ ہماری ماں سیدہ جویریہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، محبت سے کہیے رضی اللہ تعالی عنہا. یقیناً گرمی بھی ہے، آپ رات کے جاگے بھی ہوں گے، لیکن تھوڑی سی تازگی چہرے کو پر لے کر آئیں کیونکہ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں. تو ایک واقعہ صرف میں عرض کرنا چاہوں گا اختصار کے ساتھ کہ سیدہ جویریہ یہ غزوہ بنی مستلق کی رانی تھی، اور ان کے والد حارث یہ اس علاقے کے سربراہ اور بادشاہ تھے. مسلمانوں کا جب ان کے ساتھ معرکہ ہوا تو غزوہ بنی مستلق بڑی مشہور ہے، اس علاقے پر جب مسلمانوں نے کنٹرول کیا، یعنی باقاعدہ کفار کے ساتھ جب جنگ ہوئی، تو ان کے والد کو گرفتار کیا گیا. ظاہر سی بات ہے سربراہ تھے، وہ گرفتار ہوئے اور وہ آئے تو ان سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہ چیزیں دے دو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. تو انہوں نے گرفتاری سے پہلے اپنے قیمتی اونٹ جو بڑے قیمتی تھے وہ انہوں نے کہیں پر اپنے غلام سے کہا کہ فلاں جگہ جاؤ اور فلاں پہاڑی کے پیچھے چھپا دو، میں وہاں پر جا کر بس زبانی معذرت خواہ کرتا ہوتا ہوں، اور جیسی وہ شفیق ہیں مجھے معاف کر دیں گے، جب معاف کر دیں گے تو میں آ جاؤں گا اور یہ جو سب مال و متاع اپنے ساتھ لے کر میں کہیں اپنی زندگی گزار دوں گا. تو جب حضور کے پاس آئے تو سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کچھ دو. انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. سرکار نے مسکرا کر فرمایا وہ جو فلاں گھاٹی کے پیچھے اتنے اونٹ چھپائے وہ کہاں ہیں؟ تو حارث کہنے لگے یہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس نے نبی بنا کر بھیجا اس نے بتایا. تو فرمایا کہ جب آپ اتنی باتیں مانتے ہیں تو پھر میرے دل کی بات سے جب واقف آپ ہیں تو آپ اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں. تو اس وقت جناب حارث نے حضور کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا. سیدہ جویریہ باندی بنا کر لائی گئی تھی. جب یہ باندی بنا کر لائی گئی، ظاہر سی بات شہزادی تھی، معزز تھی، باوقار تھی، لیکن اس زمانے کا یہ قانون تھا، اسلام نے کسی کو باندی نہیں بنایا، اسلام نے کسی کو غلام نہیں بنایا. یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جنگوں کے اندر مردوں کو غلام بنا لینا اور عورتوں کو باندی بنانا یہ زمانے جاہلیت سے ایک طریقہ چلا رہا تھا. اسلام نے اس رسم کو ختم کیا. یعنی ایک ایک کفارے کے اوپر جہاں روزہ رکھنے کی بات کی، جہاں مال دینے کی بات کی، اسلام نے غلام کو آزاد کرنے کی بات کی. تو یہ آزادی کرنے کا نظام جو ہے یہ قرآن مجید نے دیا. دراصل کفار مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے تھے، تو عوض کے اندر اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ حکم تھا کہ پھر ان کے مرد بھی جو گرفتار ہو جائے ان کو غلام بنایا جائے، اور ان کی عورتیں بھی جو گرفتار ہو جائیں ان کو باندی بنائی جائے. لیکن ان کے ساتھ ظلم کیا ناروا ہوتا تھا، حضرت بلال کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر مسلمانوں کے پاس غلام بھی آئے تو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری نزدیک وہ مومن میرے دل کے قریب ہے جو اپنے غلاموں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر جہاں عورتوں کے حقوق، جہاں سماج کے حقوق بیان فرمائے، وہیں غلاموں کے حقوق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت کے ساتھ بیان فرمایا، اس لیے کہ تاکہ وہ ایک آزاد انسان ہے لیکن تاریخ کی جہالت نے ایک قانون کو قائم کیا. تو اسلام کو آزاد انسان کو آزادی دینے والا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. تو جب یہ باندی بنا کر آئیں ایک صحابی کی ملکیت میں آ گئی، جس طرح سونا چاندی روپے یہ بندہ کا مال ہوتا ہے، تو اس زمانے میں اس زمانے میں غلام اور باندیاں بھی مال ہوتی تھی، یعنی باقاعدہ فروخت ہوتی، ان کی قیمت ہوا کرتی۔ تو جناب جویریہ جو ہے جب وہ باندی بنا کر لائی گئی، سرکار دو عالم کو یہ علم ہوا تو ایک خاتون کے لیے سب سے بڑی عزت کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو عزت دی جائے، اور اس کی عزت کا مقام یہ ہے کہ اس کے لیے نکاح کا انتخاب اعلیٰ جگہ پر ہو، عزت والی جگہ پر ہو، اس کا شوہر عزت والا ہو، اس کا لحاظ کرنے والا ہو، اسے عزت دینے والا ہو، اس کی ناموس اور اس کی پاکیزگی کی حفاظت کرنے والا ہو، یہ خاص مزاج ہوتا ہے۔ نبی پاک کو جب علم ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند خواتین کو اور ایک مرد کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بھیجا اور جویریہ سے اجازت مانگی کہ دیکھو تم باندی بنا کر آئی ہو، تو اگر تم چاہتی ہو تو اس مہر سے تمہارا نکاح نبی پاک سے کر دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا اس سے بڑی میری خوش نصیبی کیا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں اور اس پورے علاقے کے وہ مالک ہیں۔ تو انہوں نے سیدہ جویریہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والے نکاح کہ اس پیغام کو قبول کیا۔ جب پیغام کو قبول کیا تو صحابہ نے یہ دیکھا کہ جو خاتون ہمارے نبی پاک کے نکاح میں چلی گئی اور ہماری ماں بن گئی، تو اس کے قبیلے والے کو ہم گرفتار کر کے کیسے رکھیں۔ انہوں نے سب کو آزاد کیا، تو جب آزاد کیا تو اس ہمدردی پر جتنے آزاد ہوئے سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو اب آپ ایک ہی واقعے سے پھر اندازہ لگائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت عملی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فروغ دین کے لیے ایک عمل تھا کہ سیدہ جویریہ کو نکاح کے اندر لیا تو وہ بھی صاحب نکاح ہوئی، ان کا پورا قبیلہ جو صاحب نکاح تھا، اور یہی بات ان کے والد کہہ رہے تھے کہ آپ کی تلوار نے ہمارے علاقے کو فتح کیا ہے، لیکن آپ کی شفقت اور مہربانی اور آپ کے علم نے ہمارے دلوں کو فتح کر لیا۔ یہی ساری چیز، سیدہ سودا ہے وہ بیوہ تھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ متعدد نکاح کے اندر سرکار کی سیرت مبارکہ ایک عملی نمونہ بھی ہے۔ تو قرآن نے ایک مرد کو جو ایک سے زیادہ نکاح یعنی چار تک نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، تو اس کے پاس شریعت مطہرہ کی عملی شکل کیا ہو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کے فرامین ہے، یعنی متعدد خواتین کے درمیان کس طرح عدل کیا جائے گا، کس طرح برابری کی جائے گی، کس طرح ان کے بارے میں بول چال رکھ رکھاؤ جذبات کو تقسیم کیا جائے گا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ساری انسانیت کے لیے عملی نمونہ ہے، اس کا اظہار، یعنی ہزار ہا حکمتیں اس کے اندر پوشیدہ تھی، جس کی وجہ سے دیکھتے ہیں سرکار کی عمر شریف 25 سال کی ہے اور سیدہ ختیجہ کی عمر 40 سال کی ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک جوان مرد جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میری شادی کنواری عورت سے ہو، لیکن سرکار دو عالم نے حضرت سیدہ ختیجہ کے پیغام کو قبول کیا۔ سیدہ ختیجہ پہلے دو مردوں سے بیوہ تھی اور ان کے تین بچے پہلے سے بھی تھے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول اس لیے کیا کہ ان کو نکاح میں لانے سے انسان اسلام کو بہت بڑا نفع حاصل ہونا تھا۔ تو یہی سارے نکاحوں کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت تھی۔ آپ جس خاتون کے بارے میں بھی اگر سیرت مبارکہ کو پڑھیں گے، سیدہ زینب کے بارے میں پڑھیں گے، سیدہ صفیہ کے بارے میں پڑھیں گے، سیدہ صفیہ یہودن یعنی یہودی قبائل سے تھی، جب وہ نکاح کے اندر آئی تو ایک بہت بڑا ان کے قبیلے کا حصہ اسلام کے اندر داخل ہوا۔ تو یہ تمام باتیں ذہن میں رکھ کر حضرت عائشہ سے کیوں نکاح ہوا، اس کی بھی ایک بڑی پیاری ترتیب ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے یہ بات کی کہ عائشہ تم وہ ہو کہ تمہاری تصویر اللہ کی جانب سے ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر مجھے دکھائی گئی، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے مصطفیٰ کریم یہ خاتون جو ہے یہ دنیا و آخرت کے اندر آپ کی بیوی ہے۔ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ذکر فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور کا جب نکاح ہوا تو اس نکاح کے اندر، جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر آئی، اس نکاح میں سب سے بڑی حکمت کیا تھی، یعنی اور جگہ پر کیا حکمت تھی، کہیں سیاسی معاملات تھے، کہیں سماجی معاملات تھے، کہیں قبائل کے معاملات تھے، ان قبائلی طریقوں کے اندر عرب کے اندر قبائلی خود یعنی خود مختاری بہت ہے۔ آج بھی آپ یمن کے علاقوں میں دیکھ رہے ہیں کہ اتنا سب ہونے کے باوجود وہ تس سے مس نہیں ہو رہے، اس لیے کہ عرب کے اندر قبائلی زور بہت ہے، ان کی بڑی انانیت ہے۔ اور آج پاکستان کے اندر بھی آپ قبائلی علاقوں کو دیکھیے، کچھ دن پہلے بلکہ کل ہی فاٹا کو گویا کہ صبح سرحد کے اندر باقاعدہ کے پی کی کے اندر شامل کر دیا گیا، تو وہ قبائلی علاقے، ان کی ایک جرت ہے، ان کی ایک حرمت ہے، ان کا ایک مقام ہے، ان کی ایک اہمیت ہے، ان کے اپنے قانون و دستور ہیں۔ تو قبائلی علاقوں کے اندر عرب جو ہیں وہ ذہنی پختگی کے اندر بڑے پختہ مزاج، اور ان کے یعنی مزاج کے اعتبار سے خود وہ چھوٹے سے علاقے کے اندر ہونے کے باوجود قبائلی صورت میں ہونے کے حوالے سے، لیکن ایک پوری ریاست کا وہ درجہ رکھتے ہیں اپنے دشمن سے مقابلے کے لیے وغیرہ وغیرہ، لیکن اسلام نے جب ترقی کی تو ان قبائلی علاقوں کو متاثر کرنے کے لیے یہ نکاح حضور کے جو متعدد ہوئے ہیں یہ اسلام کو وہاں تک پہنچانے میں بہت بڑا برج اور سہارا اور سپورٹ بنا. تو جہاں پر سیاسی حکمت عملی تھی، قبائل کے ساتھ حکمت عملی تھی، سماجی حکمت عملی تھی، ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ کے ساتھ حکمت عملی یہ تھی کہ آپ بہت ذہین خاتون تھی، اللہ نے آپ کو کمال کی ذہانت عطا فرمائی تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ شہزادی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی تین بیویاں ہیں، آپ کی بڑی بیوی سے جو آپ کی بیٹی ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر ہے، اور ان کے ساتھ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں، یہ دونوں نے ایمان قبول کیا اور صحابی و صحابیات ہیں. اور آپ کی منجلی بیوی ام رومان یا ام رومانہ کہا گیا ہے، یہ ان کا ایمان ثابت ہے. اور ان کے یعنی اس خاتون سے حضرت ابوبکر کی دو اولاد پیدا ہوئی، ایک سیدہ عائشہ، ایک حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بہت جرأت مند صحابی تھے، اور مسلمہ کذاب کے خلاف وہ جھوٹے مردود جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے خلاف جب آپ حضرت ابوبکر صدیق کے کہنے پر اپنے والد کے کہنے پر وہاں پر پہنچے تو آپ نے وہاں پر اس رزم میں اور اس مارکے کے اندر فتوحات کے جھنڈے گاڑے ہیں. تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سگے بھائی تھے. اور سب سے چھوٹی بیوی آپ کی جو ہے وہ اسماء بنت عمیس ہیں. یہ اسماء بنت عمیس وہ ہیں کہ آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت مولا مرتضیٰ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار جو غزوہ موتا میں شہید ہوئے، یہ ان کے نکاح میں تھی. جب وہ شہید ہو گئے تو ان کے نکاح کے بعد یہ حضرت ابوبکر کے نکاح میں آئی، اور حضرت ابوبکر جب انتقال کر گئے تو آپ کے نکاح کے بعد یہ حضرت مولا مرتضیٰ کے نکاح میں گئی. یہ حضرت اسماء بنت عمیس ان کے بطن مبارک سے حضرت ابوبکر کے سب سے چھوٹے بیٹے محمد بن ابی بکر ان کی ولادت ہوئی، جو حج کے دوران احرام کی حالت میں مدینہ منورہ کا جو میقات ہے ذو الحلیفہ وادی عقیق، جو مسجد یہاں پر آپ نیت کرتے ہیں اس مسجد، یعنی مسجد تو ابھی بنی ہے لیکن اس وادی کے اندر حج پر جاتے ہوئے سیدہ اسماء بنت عمیس کے بطن پاک سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے تھے. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تین بیٹے ہیں اور دو بیٹیاں ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن، محمد، یہ تینوں صحابی ہیں. اور دو بیٹیاں ہیں سیدہ عائشہ، سیدہ اسماء بنت ابی بکر. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سمجھ اور دانائی کے اعتبار سے ایک بہت بڑا مقام رکھتی تھی. اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو اشارہ اس لیے ہوا تھا کہ ان کو اپنے عقد میں لیں، کیونکہ نبی پاک کی زندگی کا ہر لمحہ شریعت ہے اور تعلیم ہے اور آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت کا نمونہ ہے. تو مردوں کے لیے اور باہر کے لوگوں کے لیے، حضور کی عملی زندگی تو ممبر کی زندگی ہے، جہاد کی زندگی ہے، باہر لوگوں کے ساتھ ملنے والی زندگی ہے، یہ تمام معاملات جو ہیں یہ تو باہر کے ہیں، لیکن مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ معاملات، بات چیت، اس کی خلوت، یہ تمام چیزیں کہ اس کا بیوی کے ساتھ اپنے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. ایک صرف بیوی کے ساتھ معاملہ نہیں، حضور کی تو ہر ادا شریعت ہے، آپ کا بیٹھنا شریعت، آپ کا اٹھنا شریعت، آپ نے جو کہا وہی دین، آپ نے جو کیا وہی دین. تو سرکار کی گھر کے اندر بند کمرے کی زندگی کیسے ہوتی تھی اور اس زندگی کی اٹ آہٹ ہر لمحہ جو شریعت کا درجہ رکھتی ہے، تو میاں بیوی کے معاملات کے ساتھ ساتھ جو حضور باتیں کرتے تھے وہ، جو حضور کی ادائیں تھیں، معاملات تھے وہ، یہ تمام کو جس نے محفوظ کیا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی مبارکہ کے اندر یہ ساری چیزیں جمع ہوئی. اللہ رب العالمین نے آپ کو حافظے کا وہ کمال عطا فرمایا تھا کہ جس کی داد و تحسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے. تو یعنی فیملی لائف کے حوالے سے اور ایک مرد اور عورت کے حقوق کے حوالے سے، یا تنہائی میں بیٹھ کر حضور سے قرآن کی آیات کے بعض رموز کو جاننا، شریعت مطہرہ کے بعض احکام کو جاننا، یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی بدن پر تھکن ہو گئی ہے، اب گھر تشریف لائے ہیں، گھر تشریف لا کر بستر پر بیٹھ گئے، مزاح میں کوئی بات کر دی، سرکار نے کوئی جملے کہہ دیے، کسی بندے کے بارے میں کہہ دیے، کسی کی اہمیت کے بارے میں کہہ دیے، کسی کی شان کے بارے میں کہہ دیے، تو آپ کا سب کچھ کرنا اللہ کی طرف سے ہوتا تھا. تو یہ سب لوگوں کے بارے میں محفوظ کرنے والی سیدہ عائشہ صدیقہ. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، وقت مختصر ہے تو میں اس کے صرف عنوانات آپ کو بتاتا ہوں. آپ دیکھیے حضرات اہل بیت، حضرت علی کے فضائل، حضرت فاطمہ کے فضائل، حضرت امام حسن کے فضائل، حضرت امام حسین کے فضائل، یہ گھر کی باتیں تھیں، یہ ساری اہل سنت کے ذخیرے کے اندر جو آئی ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ذریعے. یعنی یہ حدیث تک آئی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ دفعہ میں بیٹھی تھی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے, تو میرے والد گرامی بھی دیکھ رہے تھے. تو میں نے جب حضور سے پوچھا حضور یہ کیسے, تو سرکار نے فرمایا عائشہ النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. یعنی یہ تک روایت جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان کی. سیدہ فاطمہ الزہرا کے احوال, ان کی شخصیت, کہ ان کا چلنا رسول اللہ کی طرح تھا, ان کا بیٹھنا رسول اللہ کی طرح تھا. جب وہ آتی تو یوں لگتا جیسے حضور ہی آ رہے ہیں, قدم رکھنے کا انداز, بیٹھنے کا انداز, اٹھنے کا انداز, ہاتھ اٹھا کر بات کرنے کا انداز, یہ پورا نقشہ سیدہ فاطمہ کی زندگی کا جس نے پیش کیا ہے وہ مول مومنین حضرت عائشہ نے پیش کیا. تو گویا کہ اسی کے علاوہ صحابہ کرام باقاعدہ طور پر وہ مسائل حدیث مبارکہ کے جو انہیں سمجھ میں نہیں آتے یا قرآن کی آیات کو وہ سمجھنا چاہتے, تو باقاعدہ حضرت عائشہ صدیقہ کے دروازے پر وہ حاضر ہوتے اور حاضر ہو کر سیدہ عائشہ سے وہ ہدایات لیتے کہ اس آیت کا کیا معنی ہوگا. تو سیدہ عائشہ تاریخ کے حوالے سے بھی بڑی ذہانت رکھتی تھی اور یہ باقاعدہ بتاتی, نہیں تم غلط کہہ رہے ہو. عبداللہ بن عمر کو بار بار وہ ٹوک دیتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ جو بہت چھوٹی عمر کے حضور کے دور میں تھے اور یہ بھی بڑے ذہین تھے, یہ ایک دفعہ انہوں نے مسئلہ بیان کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کتنے عمرے کیے. انہوں نے عمرے کی تعداد ذکر کی, تو جب سیدہ عائشہ کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر کو پر اللہ رحم کرے, نہیں سرکار نے چار عمرے کیے تھے. پھر حضرت عبداللہ بن عمر آئے. یعنی میں بہت عام سی بات بتا رہا ہوں کہ جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں, باقی شریعت کی وہ باریکیاں وہ کتابوں کے اندر درج ہے. تو باقاعدہ آئے کہنے لگے ام المومنین کے, سو آپ نے تاریخ کے حوالے سے, دن کے حوالے سے ان کو یاد دلایا, دیکھو فلاں تاریخ تھی, فلاں دن تھا, فلاں سن تھا, یہ واقعہ ہوا تھا اور سرکار نے یہ کیا تھا. انہوں نے کہا ام المومنین میں مان گیا واقعی میں ایسا ہوا تھا. تو سرکار کی ان باتوں کو محفوظ کرنا بھی دین ہے, شریعت ہے. تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل و مقام کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ کام آپ سے لیا. آپ کی پاکیزگی اللہ رب العالمین کے دربار میں یہ ہے کہ قرآن کریم نے آپ پر تہمت یا آپ کی بے ادبی کرنے والے کے رد میں سورہ نور کی 18 سے 23 آیتیں اس کی مذمت اس کے رد میں اتری ہیں. قرآن میں کسی گستاخ کا اتنا رد نہیں کیا گیا, کسی بے ادب کا, کیونکہ اللہ کا بے ادب سب سے بڑا بے ادب ہوتا ہے. مشرک جو ہے وہ سب سے بڑا بے ادب ہے, سب سے بڑا ناشکرا ہے. دنیا بنی اس لیے کہ بندہ اللہ کے حق کو جانے اور پہچانے, لیکن جو بندہ معاذ اللہ شرک کر جاتا ہے اس کا رد, اس کی مذمت, اس کی مخالفت, اس کی برائی قرآن بیان کرتا ہے تو ایک آیت میں, دو آیت میں, تین آیت میں بس ختم ہو جاتی بات اور پھر مضمون آگے آتا ہے. لیکن جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقین نے اپنے غلیظ اور گندے خیال کے ساتھ جب آپ پر تبرہ کی اور آپ پر گندی نسبت کرنے کی کوشش کی معاذ اللہ, تو اللہ رب العالمین نے ان منحوسوں, ان مردودوں کا رد جب قرآن میں کیا سورہ نور کے اندر, تو متواتر تسلسل کنٹینیو 18 آیتیں ایک ساتھ اتری ہیں. اور علماء نے یہ لکھا ہے, آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی نماز کے لیے آپ آئے ہیں, تو دیکھیں اللہ رب العالمین کی نظر میں ان کا کتنا احترام ہے. اللہ 18 آیتیں کنٹینیو سورہ نور کی, وہاں جا کے پھر بات ہوئی الخبیثات للخبیثین, یہ جملہ ہے قرآن کا. پھر فرما الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں, ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہیں. فرما الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں, پاک عورتوں کے لیے پاک مرد. یہ جلال کا کلام جو اتر رہا ہے الخبیثات للخبیثین, یہ قرآن کریم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام کے حوالے سے 18 مسلسل آیتیں آپ پر تہمت لگانے والوں کے بارے میں اتاری. اور علماء نے لکھا کہ اتنی مذمت قرآن کے اندر کسی کی نہیں ہوئی جتنی مذمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ خدیجہ, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بے ادبوں سے ہوئی ہے. لہذا تقریر کرتے ہوئے احتیاط کرنا چاہیے کہ نبی کی صحبت میں بھی آ کر عورت نہیں بدلتی. میں نے کہا تف ہے آپ کی تبلیغ پر, پتہ نہیں آپ کو کیا سکھایا جاتا. کچھ دن پہلے ان کے بہت بڑے مولانا کہنے لگے کہ سرکار نے حضرت عائشہ سے کہا تو وڈی آئی نواب. میں نے کہا توبہ, میں نے کہا تم ام المومنین کے لیے جملہ بولتے ہو تو اس بات کو برا نہ مانیں, بات کو سمجھیں. ممبر پر وہ بیٹھے جو آداب جانتا ہو, جملے جانتا ہو. یہ سوشل میڈیا پر کلپ چل رہی ہے کہ جناب سرکار نے حضرت عائشہ کو یہ کہا کہ تو وڈی آئی نواب, اس قسم کہہ کے ایک گھٹیا لفظ کہنا، پھر لوگ کہتے شاہ صاحب یہ تو عالم کے خلاف بات آپ کر رہے ہیں. میں نے کہا کوئی دل پر پتھر رکھو، کہاں گئی صحابہ کی عزت، کہاں گئی امہات المومنین کی عزت. ارے میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اس جملے سے اگر بچوں کے سامنے تقریر کر کے سیدہ عائشہ کا مقام بتاؤ گے تو یہ بچے جو نوجوان آئے ہیں ان کے دل میں اسلام کی قدر کیا باقی رہے گی. اللہ اکبر. قرآن تو یہ قدر بیان کر رہا ہے کہ 18 آیتیں مسلسل ان کے نافرمانوں کے بارے میں تسلسل کے ساتھ اتر رہی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے اللہ رب العالمین نے کیا مرتبہ اور مقام ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو عطا فرمایا ہوگا. میں بات کو یہاں پر سمیٹتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سرکار نے صحابہ کرام سے مشاورت کی تھی کہ تم بتاؤ تم میری عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ حضور کو سیدہ عائشہ کے بارے میں نہیں پتا. بعض گندی فکر رکھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں حضور کو نہیں پتا. میں نے کہا تمہیں تمہاری بیویوں کے بارے میں پتا ہے، شرم تمہیں نہیں آتی، داڑھی تم نے نبی پاک کے نام پر رکھی ہے، اور پھر تم یہ کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں پتا کہ ان کی بیوی کے احوال کیا تھے. توبہ 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 توبہ، شرم آنی چاہیے تمہیں. اور اس پر تم مناظرے کرتے ہو، لوگوں کو بتاتے ہو کہ سرکار کو پتا ہی نہیں تھا کہ ان کی بیوی کے پاس تہمت لگی وہ صحیح تھی کہ غلط تھی. میں نے کہا تمہیں اپنی بیویوں کے بارے میں ایک ایک سال تم رائیونڈ میں لگا کر آتے، تمہیں پتا ہے تمہاری بیویاں نیک ہیں، سرکار کو اپنی ازواج کے بارے میں نہیں پتا. جملے چپ رہے ہیں نا، تو اسی طرح مسلمانوں کے بھی وہ جملے چپتے ہیں جب تم حضور کے بارے میں بات کرتے ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ میں کوئی جذبات میں نہیں بات کر رہا، لیکن سیدہ کا یوم ہے، آج نہیں بات کروں گا تو کب بات کروں گا؟ یہ جمعے کے آج کے دن نہیں، تو اس کو فرقہ واریت میں نہیں، لب و لہجے میں رہیں، سب کو ایک کٹہرے میں کھڑا کر کے دیکھیں کہ لہجہ کیا ہونا چاہیے. یہ بات کرنا کہ حضرت نبی پاک کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جناب سیدہ پر جو تہمت لگی وہ ٹھیک تھی کہ غلط تھی. توبہ توبہ توبہ، یہ بات کرنے کی بات ہے. ان بچوں کے ذہن میں یہ بات، موٹی موٹی کتابیں اس مسئلے پر لکھ دی گئی، یوٹیوب پر آپ جاؤ تو درجنوں تقریریں موجود ہیں، لیکن میں صرف مسلمانوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. بخاری شریف میں موجود ہے، کیونکہ ایک تو تہمت پھیل گئی، منافقین جو اسلام کے دشمن تھے وہ تہمت پھیلا رہے تھے، اور انہوں نے جو تہمت پھیلا کر بازار اتنا گرم کر دیا کہ سرکار نے حضرت عائشہ کو ان کی والدہ کے گھر بھیج دیا. تو آپ اندازہ لگائیے کتنا سخت پروپیگنڈا ہوا ہوگا. اور یہ بھیجا بھی اس لیے گیا کہ بعد والے لوگ اگر آئیں ان کی زندگی کے اندر ایسا ہو تو وہ مسئلے کو سلجھانے کے لیے مقدمات کیسے ترتیب دیں. یہ بھیجا اس لیے نہیں تھا کہ سرکار کو علم نہیں تھا. بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار سے جب خواتین نے پوچھا کہ حضور آپ عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو سرکار نے سر مقدس کو جھکا کر فرمایا واللہ خدا کی قسم ما علمت لأهلی خیرا، میں اپنی عائشہ کے بارے میں پاکیزگی کے خلاف علاوہ کوئی اور خیال نہیں کرتا، خیال نہیں علم رکھتا. فرمایا ما علمت لأهلی، یہ بخاری کے الفاظ ہے. کہاں مر جاتے ہو بخاری پڑھاتے وقت، شیخ الحدیث بنے پھرتے ہو تم. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ما علمت لأهلی الا خیرا، مجھے اسی بات کا علم ہے کہ میری عائشہ پارسا ہے. لیکن اس سے شان بڑھنی تھی، سرکار نے حضرت عمر کو بلایا، عمر تم بتاؤ، کیونکہ انسان ہے نا، یہ تہمت کا شکار تم تو نہیں ہو گئے، اس وبا نے تم پر تو اثر نہیں کر لیا، اور تم تو میرے غلام ہو لیکن انسان ہو، یہ اتنا شور شرابہ ہو گیا تو تمہارے ذہن میں تو کوئی شک نہیں آ گیا؟ کہنے لگے حضور کیسے؟ فرمایا تم میری عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا حضور سیدہ عائشہ کے بارے میں؟ اللہ اکبر. اللہ نے تو یہ حضرت عمر کے جملے ہیں، فرما اللہ نے تو یا رسول اللہ آپ کے بدن کو اتنا پاکیزہ بنایا کہ اس پر مکھی نہیں بیٹھتی، تو جب آپ کے بدن پر مکھی جیسی چیز نہیں بیٹھتی تو ایسی عورت آپ کے قریب کیسے آ سکتی؟ یہ حضرت عمر کے جملے ہیں. سرکار نے حضرت عثمان غنی سے پوچھا، اے عثمان دیکھو لوگ کہتے جی سیدھی سیدھی باتیں کرو. میں نے کہا یہ جو روزانہ تیر دلوں میں ڈالے جاتے ہیں اس کی باتیں کیا کریں گے آپ؟ جو نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے الجھایا جاتا ہے یہ کیا کریں گے آپ؟ آپ مجھ سے متاثر ہو یا نہ ہو، میں آپ سے متاثر کر، میں اپنے آپ کو متاثر کرنے نہیں آیا، نہ میں یہ کہنے آیا کہ آپ میری تعریف کریں، لیکن بات ام المومنین پر ہوگی اور بات گردش کرتی ہے، تو یہ بات کو بڑھانے کے لیے نہیں ختم کرنے کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں، اس کا ازالہ کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں. لیکن آپ سمجھے کہ نہیں ڈیفینس کے ملا کی طرح بات کرو، تو میں نے کہا ڈیفینس کے ملا کی طرح ہم بات نہیں کر سکتے، رسول اللہ کے خادم کی طرح بات کر سکتے، کیونکہ اس کی نظر آپ کے جیب اور بنگلے کے اوپر ہے، ہماری نظر آپ کے جیب اور بنگلے نہیں آپ کے ایمان کے اوپر ہے. یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ مسئلے کو بڑھانے کے لیے نہیں کر رہا، مسئلے کو ختم کرنے کے لیے کر رہا ہوں، کہ اب ایسے گندے خیالات نہ ذہن میں نہ آنا.
اور اگر کوئی گندا آدمی اس قسم کی پوسٹ آپ کو کرے تو فوراً اس کو بلاک کر کے مردود کو دور کرنا کہ جو تمہارے ذہنوں کے اندر شک کو پیدا کر رہا ہے اور تمہارے ذہنوں کے اندر رسول اللہ کی گویا کہ محبت کو کم کرنا چاہ رہا ہے، نادانی میں کرنا چاہ رہا ہے یا جان بوجھ کے کرنا چاہ رہا ہے۔ دور بڑا خطرناک ہے، اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں۔ سرکار نے پھر عثمان غنی کو بلایا اور عثمان سے فرما، عثمان تم تو حیا والے ہو اور حساس بھی ہو، حساس بھی ہو، یہ جو پورے مدینے میں شور مچ گیا ہے تو بتاؤ تمہارے ذہن میں میری اہلیہ عائشہ کے بارے میں کیا تصورات ہیں؟ سیدنا عثمان غنی نے کہا، حضور سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ علامہ خازن نے لکھا، فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی نے جملے کہے، حضور حضرت عمر نے کیا جملے کہے وہ ذہن میں رکھیے سیدہ عائشہ کے لیے، کہ آپ کے بدن پر تو مکھی نہیں بیٹھتی، تو ایسی جب مکھی آپ کے قریب نہیں آتی تو ایسی عورت کہاں قریب آئے گی جو ناپاک ہو اور جو حقیر ہو۔ سیدنا عثمان غنی نے یہ جملے کہے تھے، یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین نے تو آپ کا سایہ بھی نہیں رکھا، کیونکہ سایہ اس لیے نہیں رکھا کیونکہ سایہ ذات کا ہوتا ہے نا، تو کوئی آپ کے سائے پر پاؤں رکھے تو یہ بھی آپ کے وجود کی بے ادبی ہے، تو بدن کے سائے سے زیادہ مرد کے لیے بیوی اس کا سایہ ہوتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کا استدلال دیکھیے، بات کرنے کا طریقہ دیکھیے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں کیا کہوں سیدہ عائشہ پاک کے بارے میں؟ فرما، میں یہ کہوں گا کہ اللہ نے تو آپ کے بدن کا سایہ نہیں رکھا کہ کوئی اس پر پاؤں نہ رکھے، تو خدا نے آپ کے بدن کے سائے کی اتنی حفاظت کی ہے تو ایسی عورت آپ کے قریب کیسے آ سکتی؟ یہ پوچھنے کے بعد جب تسلی ہوئی تو یہ 18 آیتیں مسلسل اتری ہے۔ یہ شان اللہ رب العالمین نے ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ کو عطا فرمائی، جن کے بارے میں رسول اللہ یہ کہہ گئے، فرمایا یا اللہ میں اپنی ساری بیویوں میں انصاف کرتا ہوں اور عدل کرتا ہوں، لیکن میرے دل پر تو میری گرفت نہ کرنا، کیونکہ میرا دل میری عائشہ کی طرف بہت زیادہ جاتا ہے۔ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری ماں سیدہ عائشہ سے محبت کا اس بات کا اظہار کیا۔ اللہ رب العالمین آج انہی کے نام کے صدقے ہمارے اس روزے کو بھی قبول فرمائے، اور ان کی عصمت و تطہیر کا صدقہ اللہ ہماری بیٹیوں کو عطا فرمائے، ان کے علم و صداقت اور سرکار کے ادب کا صدقہ ہم تمام کو اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ جنت البقیع کے اندر آپ آرام فرما رہی ہیں ازواج مطہرات کے ساتھ، اور مسلمانوں کے لیے بڑی ڈھارس ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب ایسی ماں امت کو عطا فرمائی ہے تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کے صدقے کل قیامت کے دن ہماری مغفرت بھی فرمائے گا۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔